فلم نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون
صاعقة کس کو کہتے ہیں؟ تو یہاں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مراد لیا حضرت جبرائیل امین کی ایک چیخ، بھاری بھرکم آواز جس نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور سورہ آراف کے اندر ہے کہ رجفہ بھی ہوا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ صیحہ اور رجفہ دو عذاب اس وقت بنی اسرائیل کے اوپر آئے۔ لیکن بعض مفسرین سے یہ منقول ہے کہ صیحتن سے مراد ہے آسمان سے آنے والی آگ، جس آگ نے آ کر بنی اسرائیل کو جلایا، اور یہ دوسرا قول زیادہ راجے معلوم ہو رہا ہے، اس لیے کہ آگے کیا فرمایا، وانتم تنظرون، اور چیخ نظر تھوڑی آتی ہے، آگ نظر آتی ہے، اس لیے صیحہ بول کر کے آگ مراد لے رہے تو وانتم تنظرون بالکل صحیح ہو جائے کہ تم نے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ما حل بکم، جو عذاب تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے اس عذاب کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تم نے بہت بڑی بے ادبی کی، معذرت پیش کرنے گئے تھے طور پر اور جا کے کہنے لگے حضرت اللہ کو ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں، نری آنکھوں سے اس بے ادبی کے اوپر اللہ نے آگ بھیجی، چیخ بھیجی، رجفہ بھیجا اور تم کو ہلاک و برباد کر دیا، مار ڈالا تم کو، متم مار ڈالا، اور کئی مدت تک، پورے 24 گھنٹے تم مرے ہوئے رہے۔ اس لیے فرمایا سم، 24 گھنٹے مرے ہوئے پڑے رہنے کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے دعا کی، اللہ ایسے بھی بنی اسرائیل مجھ پر شک کرتے رہتے ہیں، اور اگر یہ 70 آدمی یہاں مر گئے تو بنی اسرائیل نیچے جانے کے بعد یوں کہیں گے کہ موسیٰ تو ہمارے 70 بڑے لوگوں کو کہاں لے گیا تھا، کہاں لے جا کے تو نے مروا ڈالا سب کو، تو ان کی موت کا الزام میرے پہ آئے گا، اس لیے اللہ آپ ذرا زندہ کر دو نہ ان 70 آدمیوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، اور یہ 70 آدمی کو اللہ نے 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ زندہ فرما دیا، حیات عطا فرما دی۔ اسی لیے آپ کو تو یہ بات معلوم ہی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں، اور دنیا میں ایک بات غلط مشہور ہے کہ بھئی اس دنیا میں مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، یہ ایک غلط بات مشہور ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں اور بہت سارے ہوئے ہیں۔ پہلی مثال یہ رہی ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ 24 گھنٹے مرے پڑے رہنے کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اب لفظ بعث جو ہے نا مختلف معنوں کے لیے آتا ہے، نمبر ایک نیند میں سے اٹھنا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، وہاں لفظ بعث نیند میں سے اٹھنے کے معنی میں ہے۔ نمبر دو قاصد بھیجنا، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اپنے اندر سے ایک قاصد کھانا لانے کے لیے بھیجو، دام کا ذمہ دار، تو وہاں قاصد بھیجنے کے معنی میں۔ نمبر تین بعث کے معنی آتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے احییناکم نکال کے یہ بتلایا کہ تیسرا معنی یہاں بعث کا مراد ہے، پہلے دو معنی یہاں مراد نہیں ہیں، تم کو موت حقیقی دینے کے بعد اللہ نے تم کو زندہ کیا، ताकि तुम अल्लाह ताला की इस नियामत के ऊपर शुक्रगुजार बन जाओ, शुक्रिया अदा करने वाले बन जाओ। नियामतीना, हमारी नियामत का शुक्रिया अदा करो कि मौत के बाद जिंदा किया, कितनी बड़ी नियामत। चलो
وظللنا عليكم الغمامة صدرناكم باصطحاب الرقيق من حد الشمس بالتين وانزلنا عليكم فيه المن والسلوى هما ترى النبين والطير تمانا بتخفيف الميم والقصر وقلنا كلوا من طيبات ما رزقنا
ترجمة تو کیا ہے نہیں عبارت کا بھی ٹھکانا ہے
پھر ہم نے ان کو پھر ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد زندہ کر دیا تاکہ تم ہماری نعمت کا شکر ادا کرو
اور سابقہ آیت کا
اور جب تم نے کہا اور تم موسیٰ کے ساتھ اللہ کے یہاں گائے کی عبادت سے معذرت کے لیے نکلے تھے اور تم نے اس کے کلام کو سنا تھا اے موسیٰ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں دیکھ لے چنانچہ ان کو بجلی نے یعنی چیخ نے پکڑ لیا پھر تم کو پکڑ لیا پھر تم مر گئے اور تم دیکھ رہے تھے جو تمہارے ساتھ گزرا
تم پر جو عذاب اترا وہ
تم پر جو عذاب اترا وہ تم دیکھ رہے تھے پھر ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم ہماری اس نعمت کا شکر ادا کرو
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى یہ وادی تی کے 40 سالہ دور کی نعمت ہے غمام بادل کو کہتے ہیں بنی اسرائیل کا 6 لاکھ کے اوپر کا مجمع تھا اس وقت کے اوپر دراصل اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ تم جاؤ وطن جبارین وہاں قابض ہے ان سے قتال کرو جہاد کرو تو بنی اسرائیل نے معذرت کی حضرت موسیٰ کو موسیٰ ان فیہا قومن جبارین وہ تو بہت طاقت والے لوگ ہیں وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا نفی تاکید بلن کے ساتھ ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا پہلے جبارین نکل جاوے تو پھر ہم جو ہے آرام سے جا کر کے جو ہے ستہ حاصل کریں گے لڑنے ہم نہیں جاتے ستہ لینے ہم آئیں گے اسی لئے موسیٰ ہم نہیں جا سکتے سوری معذرت کر دی اس سزا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مختلف عذاب آئے اور وادی تیہ میں 40 سال تک اللہ نے ان کو بھٹکایا ایک مختصر سے میدان کے اندر اور جتنے بھی لوگ 20 سال یا اس سے کم عمر کے تھے وہ وادی تیہ کی 40 سالہ سزا کے بعد زندہ تھے اور جتنے لوگ 20 سال کے اوپر والے تھے سب کا وادی تیہ کے 40 سال کے عرصے میں انتقال ہو گیا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا بھی انتقال ہو گیا وادی تیہ کے 40 سالہ زمانے کے اندر تو یہ 40 سالہ قید کا دور بنو اسرائیل کے لیے بڑا بھاری گزرا اسی لئے کہ سب بڑی عمر والے بوڑھے ہو رہے ہیں مر رہے ہیں اور سب کے قبریں وادی تیہ میں بند رہی ہے اور چھوٹے بچے تھے وہ جوان ہو رہے ہیں 40 سال ان کے اوپر اس طریقے سے گزرے اب جنگل بیابان میں کیا کھاوے کیا پیوے گرمی لگے تو کہاں سایہ حاصل کرے کوئی مکان نہیں درخت نہیں سایہ نہیں درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو تو اللہ نے کالے کالے بادل بھیجے عجیب جہاں بنی اسرائیل چلتے بادل بھی ساتھ چلتے اور جہاں بنی اسرائیل کا قافلہ رکتا بادل بھی اوپر رک جاتے یہ کھلم کھلی اللہ کی طرف سے بہین نعمت کی سترناکم بالسحابی ہم نے بادل کے ذریعے تم کو ڈھانپ لیا سورج کی گرمی نہیں لگتی الرقیق پتلے بادل اس لئے کہ گھنے بادل ہوئے تو اندھیرا ہو جاوے من حر الشمس سورج کی دھوپ سے وادی تیہ کے اندر یتیہون فی الارض اس کے معنی ہی آتے ہیں حیران پریشان پھرنے کے اور اس وادی میں میدان میں بنی اسرائیل 40 سال حیران مارے مارے پریشان پھرتے رہے، اسی لیے اس کا نام وادی تھی رکھا جاتا ہے. اب سایہ تو ہو گیا لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے کھانے پینے کا، ہاتھ منہ کی لڑائی کا مسئلہ کیسے حل کرے. تو موسیٰ علیہ السلام کو درخواست کی کہ حضرت یہاں وادی تھی میں کیا کھاوے، تو اللہ تعالیٰ نے من کو پسند آوے ایسا من نازل فرمایا. المن، یہ من کیا چیز تھی؟ تو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی ترن جبین سے. حکیم کے یہاں جا کے پوچھنا، بتائے گا ترن جبین کس کو کہتے ہیں. جیسے یہ ہومیوپیتھک گولیاں نہیں آتی سفید سفید چھوٹی چھوٹی، اس طرح کی یہ من ہوا کرتی تھی، سفید شیرین، اور منہ میں رکھو تو فوراً پگھل جا گئی، اس طریقے سے یہ من ہوا کرتی تھی، برف کی طرح تھی، ایسی تھی جیسے کہ شہد اور گھی کو آپس میں ملا تو کتنا بہترین معجون مرکب بنتا ہے، اس انداز کا یہ من ہوا کرتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجا. صبح کے اندر جب شبنم برسنے کا وقت ہوتا ہے تو وہاں جم جاتی تھی یہ من، اور بنی اسرائیل اس کو سمیٹ کے لے آتے اپنی ضرورت کے مطابق اور اس کو استعمال کرتے. المن کا ترجمہ بعض حضرات نے مطلق احسان کا کیا ہے، اکثر الاکثر مفسرین تو ترن جبین اور یہ سب چیزیں بیان کرتے ہیں، سفید ٹھنڈی میٹھی، لیکن بعض کہتے کہ من یمن کے معنی مطلق احسان کے، جتنے بھی وادی تیہ میں اللہ کے احسانات ہوئے وہ تمام کے تمام مراد ہے المن. سلوا کیا چیز ہے؟ سمانی پرندے، بٹیر. تو ایک پرندہ ہے خاص قسم کا بٹیر، بٹیرے، اور اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت. بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ جہاں بنی اسرائیل کا قافلہ ہوتا تھا وہاں یہ قدرتی طور پر مذبوح مشوی یعنی ذبح کیے ہوئے بھنے ہوئے ان کے پاس آ جاتے تھے، بیٹھ کے کھا لیتے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، زندہ یہ لوگ پکڑ دیتے پھر ذبح کر کے آگ پر بھون کر کے باربیکیو بنا کے تازہ تازہ کھایا کرتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک نعمت آئی. بھی تخفیف المیمی والقصری، یہ تو اس کی لغت بتلائی سمانی کی. وقلنا، اور ہم نے ان کو کہا، کن کو؟ بنی اسرائیل کو، کلو من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ روزی ہم نے دی تم کو اس میں سے کھاؤ. پاکیزہ میں دو لفظ آتے ہیں، طیبت کی جمع، ایک شرعی طور پر حلال ہو طیبت، یعنی جائز ہو، حلال ہو، جائز جگہ سے آئی ہو، جائز مقدار میں آئی ہو طیبت، اور دوسرا انسان کی طبیعت کو بھی وہ اچھی لگتی ہو، اس کو کہتے ہیں طیبت. بہت سی چیزیں شریعت میں حلال ہے لیکن ہم کو پسند نہیں ہے، تو طیبت ان میں دونوں چیز آتی ہے، شرعن بھی حلال جائز، اور جو ہے طبیعت کو بھی اچھی لگتی ہو طیبت ان کہلاتے ہیں، طیبات جمع. کلو، کھاؤ. اب یہ امر کا مقابل کیا کلو من طیبات کا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کلو امر کا مقابل ہے عدم سوال. کیا مطلب کلو کا مقابل عدم سوال کا؟ یعنی یہی نعمت کھاؤ من و سلوا، کسی اور نعمت کا مطالبہ مت کرو. یہ ہے ایک مطلب اس کا. دوسرا مطلب، یہ قلو امر لا تدخیرو کے مقابلے کے اندر ہے. اب آیت کا معنی کیا کریں گے؟ یہ نعمتیں کھاؤ لیکن ذخیرہ اندوزی مت کرو. دونوں احتمال ہے کہ یہ قلو کس کے مقابلے کے اندر ہے. تو قلو من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ روزی ہم نے تم کو دکھاؤ اور ذخیرہ اندوزی مت کرو. لیکن بنو اسرائیل نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور ذخیرہ اندوزی چالو کر دی, اس لیے کہ اللہ پر یقین نہیں, اس لیے ذخیرہ اندوزی کہ آج تو پرندے آئے ہیں, کل نہیں آئے تو بھوکے مریں گے. آج تو من ہے لیکن کل من نہیں برسا تو, اس لیے انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنی شروع کر ڈالی. پھر اس کی ابتدا وہیں سے ہوئی سنبھال سنبھال کے رکھنے کی. تو انہوں نے اس چیز کا سلسلہ شروع کیا. دیکھو کوئی چیز آدمی ذخیرہ کر کے رکھے, گھی دودھ وغیرہ, اگر وہ بدبو والا بھی ہو جائے, سڑ بھی جا رہے تو بھی پاک اور حلال ہی رہتا ہے. دودھ پھٹ گیا, سڑ گیا, تو ماوا بنا کے کھا جانے گا. گھی کا بھی یہی مسئلہ ہے. باقی دوسری چیزیں سڑ جاوے, کیڑے پڑ جاوے, بدبودار ہو جائے تو پھر کھانا جائز نہیں ہے, چھوڑ دینے کا اس کو.
کلوا من طیبات ما رزقناکم.
تو اب اس ذخیرہ اندوزی کی پہلی سزا کیا ہوئی کہ ان سے وہ چیز منقطع ہو گئی, یعنی اللہ کے یہاں سے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا. اللہ نے فرمایا تھا نا مجھ پر بھروسہ کر کے کھاتے پیتے رہو, لیکن انہوں نے ذخیرہ اندوزی چالو کی تو منقطع ہو گئی نعمت.
وما ظلمونا,
ہمارے اوپر انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا بنی اسرائیل نے.
ولکن کانوا انفسہم یظلمون,
لیکن انہوں نے نافرمانی کر کے اپنی جان پر ظلم کیا. کیوں اپنی جان پر ظلم کیا؟ لِأَنَّ وَبَالَهُ عَلَيْهِمْ, اس نافرمانی کا وبال انہی کے اوپر پڑنے والا ہے. انجام اور نتیجے کا بیان ہے, چونکہ ہر فعل بد کا وبال فاعل کے اوپر آتا ہے. جو بھی برا فعل کرو اس کا وبال فاعل کے اوپر آتا ہے, دوسرے کے اوپر تھوڑا ہی آتا ہے.
تو کوئی بھی مجرم کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں گناہ کر کے اللہ کا نقصان کرتا ہوں, انجام کے اعتبار سے اپنا نقصان کرتا ہے.
جی,
اور ہم نے تم پر بادلوں کے ذریعے سے سایہ کیا, یعنی وادی تیر میں سورج کی گرمی سے بچانے کے لیے پتلے باریک بادلوں کے ذریعے سے تم پر پردہ کیا, اور ہم نے تم پر وادی تیر میں من اور سلوا کو اتارا, اور وہ دونوں سورن زمین اور بٹیر کا گوشت ہے. نیم کے تک
اس کا شربت پتھری والوں کے لیے مفید ہے. ترنجبین کا شربت ملتا ہے. جی,
سلمانی نیم کی تصویر اور کثرت کے ساتھ بھی ہے, اور ہم نے کہا کہ تم ہماری پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ اور تم ذخیرہ مت کرو. چنانچہ انہوں نے نعمت کی ناشکری کی اور ذخیرہ اندوزی کی. پھر یہ کھانا ان سے منتقل کر دیا گیا, اور انہوں نے اس ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہم پر ظلم نہیں کیا, لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے, اس لیے کہ اس کی اس نافرمانی کا وبال انہیں پر تھا.
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا.
اب وادی تیہ کے اندر جو ہے نا, وہ روزانہ بھنے ہوئے بٹیر ملے, من ملے, تو کھاتے کھاتے بنی اسرائیل اکتا گئے. کا ڈش چینج ہونی چاہیے, آئٹم بدلنی چاہیے, کیا روز ایک ہی چیز کھانے کی؟ تو حضرت یوشع علیہ السلام کو درخواست کی, چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا وادی تیہ کے زمانے میں, ہارون علیہ السلام کا بھی, تو اب نبی تھے حضرت یوشع علیہ السلام, تو ان کو درخواست کرنا ہے کہ حضرت کچھ آئٹم. بنی اسرائیل کی زندگی میں عجیب و غریب دور آئے ہیں. ایک ان کی زندگی ہے بدویانہ دور کی, بدو والی, کھانا بدوش, بنجارے بن کر کے رہے. یہ وادی تھی کہ 40 سال اسی طرح کے گزرے, بدوی زندگی, بنجاروں کی جیسی زندگی, کھانا بدوش زندگی. اور اب اس آیت سے شروع ہو رہی ہے قروی زندگی کا آغاز, قریا دیہاتی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے بنی اسرائیل کی زندگی میں. تو انہوں نے کہا, تو اللہ تعالیٰ کو درخواست بھیجی, تو وہاں سے جواب کیا آیا, وَإِذْ قُلْنَا, وادی تیہ سے نکلنے کے بعد ہم نے کہا یعنی یوشع علیہ السلام کی زبان سے کہا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، القریہ معرب باللام میں، کون سا شہر؟ نمبر ایک مصر میں داخل ہو جاؤ، دوسرا قول بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، سیٹی کے نزدیک یہ دوسرا قول راج تر قول ہے، تیسرا قول جیریکو شہر میں داخل ہو جاؤ، عربی میں اریحا، انگریزی میں جیریکو، اس میں داخل ہو جاؤ، یہ تیسرا قول ہے، کہو گاؤں میں جاؤ، پکولو وہاں جا کے کھاؤ، ویگن بٹا کے جو کھانے ہو وہاں جاؤ، فکلوا منہا حیث شئتم، جاؤ شہر میں اور جان سے کھانا ہو کھاؤ، حیث شئتم، رغدن، رغدن کے معنی کیا؟ اتنی وسعت سے کہ اس میں کوئی روک ٹوک اور پابندی نہیں ہوگی، اب بھر کھاؤ، اس کو عربی میں رغدن کہا جاتا ہے، تو کہا جاؤ شہر اریحا میں اور جا کر کے تم لوگ کھاؤ، خوب جی بھر کے کھاؤ، لیکن قولی اور عملی ادب کے ساتھ جانے کا وہاں پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تو ملی لیکن آداب بھی بتلائے گئے، کیا آداب بتلایا؟ وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا، جب تم شہر اریحا یا خود سے شہر کے دروازے پر جاؤ تو عملی ادب بھی اور قولی ادب بھی، اب یہاں باپ سے مراد لیا اکثر مفسرین نے شہر پناہ دیوار کا دروازہ، اور بعض مفسرین نے باب سے مسجد مراد لیا ہے کہ اس شہر کی مسجد میں جا کر کے عبادت کرو، سجدہ یعنی عبادت کرو، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ سور الباب کے، سور البلد کے باب پر پہنچو تو وہاں جا کر کے توازو اختیار کرنے کی، دادا کی طرح گھمنڈی کی طرح اتراتے ہوئے جانے کا نہیں، بلکہ منحنین جھکتے ہوئے رکو کرتے ہوئے متوازیانہ انداز میں جانے کا، یہ فعلی ادب ہو گیا، اس لیے اس کو مقدم کیا، وقولو اور زبان سے یوں بولنا، مسألتنا ہماری درخواست ہے، حتتن اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، یہ لفظ حتی سے، حتی کے معنی گرنے کے، اور حتتن یعنی ہمارے گناہ گر جاوے، اور گناہ گر جاوے یعنی معاف ہو جاوے، اے اللہ ہمارے گناہ ہم سے معاف کر دیجئے، اور بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ حتتن ایک لفظ بولنے کے لیے اللہ نے فرمایا اگرچہ معنی معلوم نہیں تھا، کہ تمہیں معنی معلوم ہو کہ نہ ہو حتتن بولتے بولتے جاؤ، اور یہ امتحان تھا کہ نامعلوم المعنی لفظ اللہ کے حکم سے ہم بول رہے ہیں، بس بات ختم، تو قولی ادب فعلی ادب اور دونوں ادب بجا لانے کا حکم دیا گیا، تو ہم کیا کریں گے، نغفر لکم خطایاکم، نغفر دوسری قرات یغفر، تیسری قرات تغفر، اس لیے کہا کہ تا کے ساتھ مبنی مفعول ہوگا، تغفر اور یغفر، یغفر تغفر اور نغفر، یہ جو ہے تین قرات جو ہے آئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر، تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو ہم مزید عطا کریں گے، جاؤ وہاں بِطَاعَتِ ثَوَابًا، اطاعت کرنے والوں کو ہم بدلہ دیں گے، اسی لیے جاؤ اور قولی ادب فعلی ادب کرتے ہوئے جاؤ، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ظالموں نے بدل ڈالا، قولی ادب بھی بدلا فعلی ادب بھی بدل ڈالا، دیکھو دنیا مثال دیتی ہے کتے کی دم سے، لیکن میں کہتا ہوں کتے کی دم سیدھی ہونا ممکنات میں سے سمجھو، لیکن بنی اسرائیل کا سدھرنا یہ ناممکنات میں سے، اب ان کو کہا گیا کہ جاؤ شہر اریحا خود سور جا کے قولی فعلی ادب کرو، لیکن انہوں نے دونوں طرح بے ادبی کی، فبدل الذین ظلموا منہم، ظالموں نے اللہ کی بات بدل ڈالی، قول بدل ڈالی، غیر الذی قیل لہم، جو کہا گیا تھا وہ نہیں بولا، دوسری بات بولی جا کر، کیا بولا جا کر کہ انہوں نے حبتن فی شعیرتن، حبتن فی شعیرتن، حبتن فی شعرتن، کہ دانہ خوشے کے اندر، دانہ جو میں، خوشے میں، جملہ الٹا ہی بولا حتتن کے بجائے، حبتن فی شعیرتن یا ہنتتن فی شعیرتن، ایسا پورا جملہ بدل بدل کر کے انہوں نے زبان سے بولا. اور ودخلوا، اور شہر میں داخل ہوئے، اپنی سورین کے اوپر گھسٹتے ہوئے گئے، سورین کے بل بیٹھ گئے زمین کے اوپر اور گھسٹتے 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 شہر کے اندر داخل ہوئے. تو نہ قولی ادب بجایا نہ فعلی ادب بجایا ان بنی اسرائیل ظالموں نے. تو کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ظالموں کے اوپر عذاب اتارا، خدا کے یہاں سے عذاب آیا. کیسا خطرناک عذاب آیا؟ اسی گھڑی میں 70,000 آدمیوں کو موت آ گئی، یا 24,000 آدمیوں کو موت آ گئی، فوراً ٹپو ٹپ سب مر گئے، فٹافٹ موت سب کو. اس لیے کہ فعلی بے ادبی، قولی بے ادبی، اللہ کی کتنی بڑی گستاخی، کتنی بڑی انہوں نے بے ادبی کی، فوراً عذاب آیا ان لوگوں. تو اب یہاں ایک بات یہ ہوئی کہ اس میں ظاہر کیوں لائے، اس میں ضمیر سے بھی کام چل جاتا نا، کیونکہ ابھی تو الذین ظلموا گزرا، فبدل الذین ظلموا، تو پھر دوسری مرتبہ الذین ظلموا کیوں لائے؟ قرآن تو کلام بلیغ ہے، یہاں ضمیر لے آتے تو بھی کافی ہو جاتا. تو اصول سمجھو، بہت سی جگہوں پر اس میں ضمیر سے کام چل سکتا ہے، پھر بھی اس میں ظاہر لایا جاتا ہے چند مقاصد کے پیش نظر. مقصد اول تعظیم، اس میں ضمیر سے کام چلے پھر بھی اس میں ظاہر لائے بطور تعظیم کے، جیسے قرآن مجید کے اندر ہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ، دیکھو ابھی حزب اللہ آیا پھر بھی حزب اللہ لائے، تکرار اس میں ظاہر لائے تعظیم کے واسطے، اللہ کی جماعت کی عظمت کے بیان کے واسطے. نمبر دو، کبھی کسی چیز کی تحقیر کو بتلانے کے لیے بھی اس میں ظاہر کو لاتے ہیں، حالانکہ اس میں ضمیر سے کام چل سکتا تھا. الا ان حزب الشیطان اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان، یہاں تحقیر اور برائی اور مذمت کو بیان کرنے کے لیے اس میں ظاہر لایا گیا. نمبر تین، التباس کو دور کرنے کے واسطے بھی لایا جاتا ہے اس میں ظاہر کو، اس میں ضمیر کی جگہ کے اوپر التباس کو ظاہر کرنے کے لیے. وہ سو رہا ہے، یعنی آپ کی سو رہے، دوسرے کو آپ کیا دیکھ رہے، آخری چشمے والے. تو دیکھیے، التباس نہ ہو جائے کہ بازو والے کو کہا جا رہا ہے، ادھر والے کو کہا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی اس میں ظاہر کو لانا پڑتا ہے، اس میں ضمیر سے کام چل جائے اس کے باوجود. تو یہ تین مقاصد ہوتے ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بنو اسرائیل کی بری حالت کی مذمت اور قباحت کے مبالغے کو بتلانے کے لیے اس میں ظاہر کو لایا گیا کہ یہ بڑے ظالم لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی. کیا نازل ہوا؟ رجزن، عذاباً. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن میں رجز عذاب کے معنی میں آتا ہے، یہاں عذاب کا معنی کیا، اور عذاب کیا تھا؟ طاعون کی بیماری، اللہ تعاون کو بہت سو کے لیے عذاب بناتے ہیں، بہت سو کے لیے رحمت بناتے ہیں، جیسے کہ تعاون عموان صحابہ کے لیے رحمت بنا اور بنی اسرائیل کے لیے تعاون عذاب بنا. رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، باسببیہ ان کی نافرمانی کے سبب سے اللہ نے آسمان سے تعاون کا عذاب نازل فرمایا. گویا یہ تعاون اسباب طبعیہ سے نہیں ہوا تھا، بطور عذاب کے ہوا تھا. دیکھو بہت ساری بیماری اسباب طبعیہ سے ہوتی ہے. بھائی آپ کو بواسیر ہو رہا ہے، خون گر رہا ہے، کیا بات ہے؟ بس پارٹیاں روز کھاتا ہوں تب یہ ہو گیا. یہ اسباب طبعیہ ہے، بیماری ہے. اور ایک ہے بغیر اسباب طبعیہ کے بطور عذاب کے کوئی بیماری آوے. تو بنی اسرائیل کے لیے یہ تعاون آیا اسباب طبعیہ ظاہریہ کی بنیاد پر نہیں، بطور عذاب کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کو. بما کانوا یفسقون بسبب فسقہم، فسق کی وجہ سے، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کی وجہ سے. یہ فسق کی سیوتی نے تعریف کی. فسق کو کس کو کہتے ہیں؟ کسی عقل مند کا اللہ کی اطاعت سے، اپنے اختیار سے نکل جانا فسق کہلاتا ہے. اپنے اختیار سے اللہ کی اطاعت سے کوئی ذویل عقول مخلوق نکل جائے اس کو فسق کہا جاتا ہے. لہذا اسی گھڑی، فی ساعت، اسی گھڑی 70,000 یا اس سے کم 24,000 لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے موت آ گئی. جی،
اور جب ہم نے ان بنی اسرائیل سے وادی جی سے نکلنے کے بعد کہا کہ تم اس شہر یعنی مکہ خود یا شہر اریحا میں داخل ہو جاؤ، پھر اس شہر میں جہاں سے تم چاہو کھاؤ، وسعت کے ساتھ، کوئی پابندی نہیں ہے، اور تم شہر کے دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور تم یہ کہنا کہ ہماری درخواست ہے اگر ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یعنی ہم سے ہمارے گناہوں کو دور کر دے، تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، اور نہ پھر یہ یا اور تاکہ قرات مجبور کے سہرے کے ساتھ بھی قرات وارد ہوئی، اور ہم
ہمائی ہے نا دل مفعول فی ہما، جی،
اور ہم نیکی اطاعت کے ذریعے سے نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب عطا کریں گے. چنانچہ ان میں سے ظالم لوگوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل دیا، اور وہ کہنے لگے حبت ان کی شعرتن، دانا جو میں، اور وہ اپنے شریر پر گسٹتے گسٹتے شہر میں داخل ہوئے. چنانچہ ہم نے ان ظالموں پر عذاب آسمان سے تعاون کی شکل میں نازل کیا. اس میں ظاہر کو لانا اس میں ضمیر کی جگہ پر ان کے قباحت میں مبالغے کو ذکر کرنے کے لیے، اس وجہ سے کہ انہوں نے فسق کیا، یعنی وہ اطاعت سے نکل گئے. چنانچہ اسی گھڑی ان میں سے 70,000 یا اس سے کم لوگ مر گئے.
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ بھی وادی تیح کا قصہ ہے. پیاس لگی بنی اسرائیل کو، وادی تیح میں کہیں کنواں نہیں، بورنگ نہیں، چشمہ نہیں، ندی نہیں، تالاب نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو درخواست کرتے ہیں، حضرت پیاس بہت لگی. استسقا یہاں سین کا طلب کے معنی کے لیے آیا ہے، یعنی سیرابی چاہیے ہم کو، تو بہت پیاس لگی ہے، درخواست کرنے آئے. لقومی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ میری قوم پیاسی. معلوم ہوا کہ انبیاء کی ذمہ داری میں دنیاوی ضروریات کی تکمیل بھی آتی ہے، یعنی اپنی امت کی دنیاوی ضروریات کی تکمیلات کی فکر کرے، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کے کاموں میں سے کام ہے. اب یہ پانی کا رہا ہے دینیا میں سے تھوڑا تھا، کہ وہی سے متعلق کام تھوڑا تھا، یہ تو دنیاوی ایک ضرورت تھی، لیکن اس کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام نے فکر اور دعا فرمائی. معلوم ہوا بورنگ کروانا، اس طرح کے کام کرنا، یہ بھی ثواب کے کام ہے اور کار نبوت میں سے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اور وہ لوگ وادی تیح میں پیاسے ہو گئے تھے، صحرا سینا میں، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر بتلایا. کون سا پتھر؟ وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِهِ، وہی پتھر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا कपड़ा लेकर के भागा था, वही पत्ता है वही। या अय्युह الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا, वो वाला पत्ता है। तो जिस पत्थर के ऊपर मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ने कपड़े रख के गुसल खाने में गए और गुसल करके बाहर निकले तो वो पत्थर भागा, वही वाला पत्थर जो आपके कपड़े लेके भागा था। ये अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि वो पत्थर जो मूसा अलैहि सलाम के कपड़े लेकर के भागा था वो चौकोर था, चार कोने वाला और बहुत बड़ा नहीं था, आदमी के सर की साइज का वो पत्थर, सफेद संगमरमर का नर्म पत्थर, कजान कुजान सफेद नर्म संगमरमर के पत्थर को कहते रखाम नर्म। तो ये सफेद मरमरी पत्थर था, चौकोर था। और अजीब बात ये है कि उस पत्थर के हर कोने पर तीन किनारे उभरे हुए थे। बाद मुफस्सिरीन ने उसको तीन आंख से ताबीर किया है, तीन किनारे हर कोने पर उभरे हुए थे, चार कोने और हर किनारे के ऊपर तीन तीन जो है किनारे उभरे हुए या आंख जैसी शक्ल के बने हुए थे। ये अजीब व गरीब किस्म का जो है पत्थर था। बाद हजरात ये फरमाते हैं कि ये पत्थर आपको अपने खुसर हजरत शुएब के यहाँ से हदीये में मिला था। खुसर अब्बा ने एक तो आसा दिया था निकाह के वक्त के ऊपर, अल्लाह आपको ऐसा खुसर अता फरमाए, और साथ में पत्थर भी दिया था, वही पत्थर था। ये बात मुफस्सिरीन की राय है। नंबर दो, बाद हजरात ये कहते हैं कि वो खानदानी तबर्रुकात में चला आ रहा था। हजरत मूसा अलैहि सलाम, हजरत आदम अलैहि सलाम जन्नत में से बहुत सारी चीजें साथ लेकर के आए थे, तो ये असा जो मूसा अलैहि सलाम के हाथ में रहता था वो भी जन्नती असा था आदम अलैहि सलाम के जमाने का, और ये पत्थर भी जन्नती पत्थर था। उसी पत्थर के ऊपर डंडा मारने के लिए आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया। और बाद हजरात कहते कि नहीं, कोई आम पत्थर था, बिला ताइन कोई आम पत्थर, और ये आम पत्थर मुराद लेना ज्यादा बेहतर है, तो मौजिजा होना अला सबीलिल अतम वाजे हो जाता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा पानी चाहिए, कोई भी पत्थर पे मारो डंडा, या कोई पत्थर आम वहाँ वादियों में पड़ा हुआ वो मुतायन करके बता दिया गया कि इसके ऊपर डंडा मारो। फदर अदब मूसा अलैहि सलाम ने डंडा मारा उस पत्थर के ऊपर, फन फजरत मिनहु इथ्नता अशरत आईना, तो उस पत्थर में से बारह चश्मे जारी हो गए, इन शक्कत फूट पड़े वसालत दे पड़े, बारह चश्मे निकल करके। क्यों बारह? बियादिल असबाती, बनी इसराइल के बारह खानदान इसलिए बारह चश्मे। देखो हजरत याकूब अलैहि सलाम के बारह बच्चे थे, अहदार अशारा कौकबा और एक खुद राई, इसीलिए कुल बारह बेटे थे याकूब अलैहि सलाम के, और बारह की जो औलाद चली उसी को कहते हैं बारह खानदान बनी इसराइल के। अल्लाह ताला ने जो है आपस में झगड़ा न होए इसीलिए बारह चश्मे जारी फरमाए। मालूमा काम का निजाम मुरतब होना अल्लाह को पसंद दीदा है, वरना एक फवारा निकलता और कहते कि सब भरो यहाँ से, तो डोल तपेले लेकर के भरने आते तो मारा मारी हो जाती। जैसे कि आप बहुत तजुर्बा है देहात वालों को, जो लोग पानी लेने जाते हैं उनको, ये तो हम बहुत आफियत में है जहाँ है वहाँ, बाकी जहाँ टैंकरों से पानी आता है बोरिंग पे पानी लेने जाता है जाना होता है वहाँ देखो क्या झगड़े होते हैं। तो इस तरीके से निजाम में सहूलत, झगड़े न हुए, मारा मारियां आपस में न हुए, इसलिए बारह चश्मे जारी हुए बने इसराइल के वास्ते। कद अलिम कुल्लु उनासी मशरबहुम, कुल्लुन उर्फी है, इस्तिगराकी नहीं है। कुल दो तरह का होता है, एक उर्फी एक इस्तिगराकी, यहाँ उर्फी कुल्लुन मुराद है। کہ ہر شخص نے اپنا پانی پینے کا گھاٹ معلوم کر لیا کہ مجھے کس گھاٹ سے پانی پینا ہے. ہر ایک کو پتا چل گیا. بھائی کیسے پتا چلا؟ دیکھیے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی قدرتی اشارہ ہوا ہوگا کہ یہ چشمہ یہودا کے خاندان کا, یہ لاوی کے خاندان کا, یہ بنیامین کے خاندان کا, یہ یوسف کے خاندان کا, یہ سب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے نام بول رہا ہوں. تو اس طریقے سے کوئی اشارہ دیا گیا ہوگا, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طور پر تعین فرمائی ہوگی, یا یہ بھی احتمال ہے کہ خاندان کے افراد کی تعداد دیکھی گئی اور چشمے سے نکلنے والی پانی کی مقدار دیکھی گئی کہ جہاں سے زیادہ مقدار میں پانی نکلے وہ بڑے خاندان والے کو دے دینے کا, اور جہاں سے کم مقدار میں پانی نکلے وہ چھوٹے خاندان والوں کو دے دینے کا. اس طریقے سے پانی کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا مجھے کہاں سے پانی پینا ہے. اناس کے معنی سبتم منو, ان کے خاندان میں سے ہر ایک کو. مشربہم, اپنا پانی پینے کا گھاٹ, پانی کی جگہ, اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا. گویا ہر خاندان کے لیے ایک چشمہ مالکی کا بنا دیا گیا. کلو ناسی مشربہم, مشرب کی اضافت ہم کی طرف ہوئی نا, تو یہ اضافت ملکیت کو بتلا رہی ہے کہ ملکیت ہو گئی ہر ایک کی. اور دوسرا عدم اختلاط کو بتلا رہا ہے کہ جس خاندان کا جو چشمہ وہ وہیں جاوے, خلط ملتنو ہوئے کہ یہاں والے بھی وہاں گئے, وہاں والے بھی یہاں ہو گئے اور بھیڑ ہو گئے, ایسا خلط ملتن نہ کرے, یہ بتلایا جا رہا ہے. وَقُلْنَا لَهُمْ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا, قُلُوا وَشَرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ, دراصل تو اللہ کے حکم سے یہ چشمے جاری ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا مارنا ایک سبب بنا اور حکم اللہ کا, یہ بارہ چشمے جاری ہو گئے, معجزہ ظاہر ہو گیا. اور اللہ نے فرمایا کھاؤ, وَشْرَبُوا, پیو مِن رِزْقِ اللَّهِ, اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو. اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو کیا نکلا, پانی, اور پانی والا معجزہ چل رہا ہے نا, پھر اللہ کیوں فرما رہے کھاؤ اور پیو؟ پانی تو صرف پینے کے کام میں آتا ہے. تو اس کا ایک جواب تو آسان ہے, کڑی پیتے ہو کہ نہیں پیتے ہو, اور وہ کھانے کے قائم مقام ہو جاتی ہے. اور محقق جواب جو حضرات مفسرین نے لکھا وہ یہ کہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے غذائیت بھی رکھی ہے جیسا سیرا بھی رکھی ہے, دونوں تاثیر ہے پانی میں, غذائیت بھی سیرا بھی. اسی لیے جب آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے کڑاکے کی بھوک, اور چار گلاس پانی پی لے ہوئے تو بھوک میں افاقہ ہو جاتا ہے. یہ پانی کی تاثیر ہے قدرتی طور پر, غذائیت سیرابی. اس دونوں چیز کو بتلانے کے لیے فرمایا کلو و شربو, اس میں غذائیت بھی ہے سیرابی بھی ہے. لیکن اندازہ ایسا ہے کہ یہ کلو و شربو کہا گیا ہو من سلوا, اور اس شہر میں جانے کے بعد جو نعمتیں ملی وہ, اور یہ پانی, یہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کہا گیا کلو وشربو. یہ بھی ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے, کلو وشربو من رزق اللہ, کھاؤ اللہ کی روزی. ولا تطغوا فی الارض مفسدین, اب یہاں غور کرو, پیچھے کیا فرمایا کہ لعلکم تشکرون, اور یہاں کیا فرمایا لا تطغوا, یہ انداز کیوں بدلا؟ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے وفائے عہد کی امید نہیں تھی کہ وہ نعمت کی شکر گزاری, اطاعت, عبادت کا وعدہ پورا کرے, اس کی امید بنی اسرائیل سے نہیں تھی. کم سے کم اللہ کی نعمت ملنے کے اوپر یہ لوگ فساد نہ کرے اتنا ہی کافی ہے. اسی لیے فرمایا ولا تعصوا فی الارض مفسدین, بھائی آپ سبق کے اندر دھیان سے نہ پڑھو, نہ سمجھو کچھ نہیں, شرارت تو مت کرو. آپ سے ہم وفا کی امید تو نہیں رکھتے, لیکن کم سے کم شرائط تو مت کرو سبق کے اندر، اتنا آپ کی طرف سے احسان عظیم ہوتا ہے. والا تاسو کے لرد مفسدی، تو بعضوں کے لیے یہی ہوا کرتا ہے کہ آپ جو ہے کما حق کہو دھیان دیوے اس کی توقع تو ہم کو بہت کم ہے، بس آپ سبق میں فساد فتنہ نہ کرے. والا تاسو کے لرد مفسدی، کہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہوئے تم لوگ مت پھرو. حال مؤقدۃ لعاملیہا، یہ ولا تعصوا فی الارض المفسد، فی الارض مفسدین، یہ حال ہے جو اپنے عامل کی تاکید کرنے کے لیے آیا ہے. اور عامل کیا ہے؟ لا تعصوا، عامل لا تعصوا ہے، اس کی تاکید ہے مفسدین. چونکہ لا تعصوا کا معنی ہی ہے فتنہ نہ کرنا، پھر مزید تاکید نکلائی گئی فتنہ فساد کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو لا تعصوا میں فساد نہ کرنے کا معنی موجود ہے، پھر بھی مفسدین لایا گیا تاکید کے لیے کہ فتنہ فساد کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور حال مؤقدہ میں کوئی زیادتی کا معنی نہیں ہوا کرتا. فلا تعصوا، یہ عطیہ سے مشتق ہے، مسلطہ یعنی تین نقطے والی تا اور اس کے اوپر تین نقطے، اس سے یہ جو ہے لیا گیا ہے، جس کے معنی آتے ہیں فساد مچانے کے. جی،
اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے
بتر ہے، ابھی کہتے ہیں کہ یہ بتر ہے. جی،
جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی اور جبکہ وہ وادی تین میں پیاسے ہو گئے تھے، میں سے ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، اور وہ پتھر وہی ہے جو اس کے کپڑے لے کر بھاگا تھا، وہ ہلکا چوکور اور انسان کے سر کے مانند ہے اور نرم اور سفید تھا. پھر موسیٰ نے اس لاٹھی کو اس پتھر پر مارا تو اس سے قبیلوں کے عادت کے مطابق 12 چشمے پہننے لگے، اور ہر قبیلے میں سے ہر شخص نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا تاکہ اس میں ان کے علاوہ شریک نہ ہو. اور ہم نے ان سے کہا کہ تم اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور
پیو. جو آپ کو دعا دی نا اس کو بد دعا پر معمول مت کرنا، یہ تو عین دعا ہے کہ اللہ ایسا قصر دے رہے جو لکڑی ہدیے میں دے رہے، یہ عین دعا ہے. یعنی بیوی کی تربیت اور اصلاح میں آپ کی مدد کرے، ایسا خوشن اللہ جائے، ورنہ تم خالی گرم ہو نے دوسرے دن پورے سسرال والے آ گئے، ہماری لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم لے کے چلے طلاق دے دو، وہ کس کام کا. جی،
اور تم زمین میں فساد مچاتے مت پھرو،
یہ قرآن نے تو اصلاح کے لیے ماننے تک کی اجازت دی ہے. جی، اللہ کی تخافون نشوزہن فعیذوہن واجروہن فی المضاجع واضربوہن، ہے کہ نہیں ہے؟ جی، چلو.
مفسدین یہ حال ہے اپنے عامل کی تاکید کے لیے، اور تعصب یا عاصی تاکید
کا بھینس اور بکری نہیں سمجھنے کا، اتنا خلاصہ ہے واضربوہن. جی،
اور اس کا معنی اکثر فساد کرنے کا ہے.
کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین وإذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد. یہ واقعہ کب کا ہے؟ وہی وادی تی کا، کہ وادی تی میں اللہ تعالی کی نعمتیں کھاتے کھاتے تھک گئے، تو اب ان کو آئٹم بدلوانے کی تھی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، کہنے لگے اے موسیٰ ایک کھانے پر ہم اکتفا نہیں کریں گے، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ. انسان کا مزاج ہے روز بریانی ملے نہ وہ بھی نہیں چلے، پھر انسان کو آئٹم بدلتی چاہیے، یہ فطری تقاضا ہے انسان کا. اے نوعیم میں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، من ایک نعمت، سلوا دوسری نعمت، پتھر سے نکلنے والا پانی تیسری نعمت، اتنی سارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور اللہ فرماتے ہیں طعام واحد، یعنی بنی اسرائیل کی بات جب نقل کی تو طعام واحد کے قرآن میں کیوں نقل کیا گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا ایک جواب تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ طعام بول کر کے نوع مراد ہے، کیا مطلب؟ جیسے ہم عام طور پر اپنے محاورے کے اندر بولتے ہیں کھانا بہت لذیذ ہے، تو ایک کھانا ہوتا ہے کہ 15 آئٹمیں ہوتی ہیں، تو یوں کہنا چاہیے کھانے بہت لذیذ ہے، لیکن محاورے میں کیا بولتے ہیں؟ کھانا بہت لذیذ ہے، مطلب کہ مفرد بول کر کے بہت سارے اقسام انواع اس کے مراد دیے جاتے ہیں، نمبر دو، اور اسی کو وحدت نوعی کہا جاتا ہے عرف میں، وحدت نوعی یعنی افراد تو بہت لیکن ایک نوع کا اس کے اوپر اطلاق کر دیا جائے، نمبر دو۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل من اور سلوا کو ملا کر کے کھاتے تھے، اسی لیے دو الگ الگ نعمت ہونے کے باوجود وہ ایک نعمت کے درجے کے اندر ہو گئی، اور کیسے ملا کے کھاتے تھے؟ کہ من اور سلوا ساتھ ملا ہے اور کھایا، بہت ساری گوشت کی آئٹم جو اب بنتی ہے شہد والی، شہد سے گوشت کی آئٹمیں بنتی ہے، علم میں نہ ہو تو بڑا اضافہ کرو، چاپ ران چکن شہد میں بھگو کر کے اس کو پکایا جاتا ہے اور وہ بہت لذیذ ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ پرندوں کو من کے ساتھ ملا کر کے کھاتے تھے، اس لیے اس کو تعامل واحدین سے تعبیر کیا گیا۔ تیسرا جواب، تعام واحد اس لیے کہا گیا کہ سالہ سال سے یہ نعمت بدلتی ہی نہیں تھی، ایک ہی نعمت چالو تھی، تو نعمت تین ہے لیکن ایک ہی سلسلہ چل رہا ہے، جیسے تم کو ایک ہفتے بھر تک دال چاول کھلا رہے تو آپ کیا بولتے ہیں کیا روز جو ہے ایک ہی کھانا، تو ایک کھانا ہوتا ہے کہ دال اور چاول دو چیز ہوتی ہے، لیکن یہ محاورے میں بولا جاتا ہے، تو سالہ سال سے جو ہے ایک ہی قسم کا کھانا چل رہا ہے، اگرچہ وہ تین ہیں لیکن اس کو عرف میں کہتے ہیں تعامن واحد۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وادی تیہ جو مقام نعمت ہے ان کے لیے، آسمان سے آنے والی نعمتوں کا مقام ہے، وہ ایک ہی تھا پوری وادی، تو اگرچہ کھانے الگ الگ قسم کے لیکن مقام نعمت ایک ہونے کی وجہ سے یہاں تعامن واحدین کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ اور ایک علت یہ بھی ہو سکتی ہے، کیا تعامن واحدین کی یہ انداز ناشکرانہ ہے، ناشکری کا انداز ہے یہ کہ کسی آدمی کو روزانہ دو تین چیزیں کھانے کو ملتی ہو پھر بھی وہ ناشکری کے انداز میں کہتا ہے کیا روز روز کھچڑی کھچڑی کھاتے رہنے کی، اللہ کھچڑی کے ساتھ سالن اور کڑی اور اچار اور پاپڑ نہیں ہوتا ہے، پھر یہ کیا ناشکری بولتا ہے کہ روز کھچڑی 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 کھانے کی، یہ ناشکرانہ انداز کلام میں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے جو ناشکری کے انداز میں کلام کیا اس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک طرح کے کھانے کے اوپر اکتفا نہیں کریں گے من اور سلوا پر، اب ہم کو کیا چاہیے؟ فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے ہمارے لیے ایسی چیزیں بھی نکالے، ایسی آئٹمیں بھی اگاوے، پیش کرے ہمارے سامنے ایسی آئٹمیں بھی جو زمین اگاتی ہے، من بیانیہ، اور مما کے اندر جو من ہے وہ تبعیضیہ، اور یہاں جو من بقلیہ میں من ہے وہ بیانیہ وضاحت کے لیے، زمین کی تمام پیداوار کا مطالبہ نہیں کیا اس لیے من تبعیضیہ، اور کون کون سی پیداوار ان کو کھانی وہ من کے ذریعے سے بتلا رہے، بقلن سبزیاں، قصہ ان کاکڑی، فوم فوم کے دو معنی، گھیوں بھی اور لہسن بھی، معلوم ہوا روٹی نہیں ملتی تھی، بعض مفسرین نے فوم کا حاصل یہ بیان کیا کہ ان کو روٹی کھانے کو نہیں ملتی تھی، ہنتتن، عدس، مسور، بصل، کاندے، پیاز، یہ چیزیں ان کو جو ہے چاہ دل میں آئی کہ موسیٰ یہ بھی سب ملنا چاہیے، چلو۔
اور جب تم نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم ایک نوع کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، وہ من اور سلوا، تو تم ہمارے لیے دعا اپنے رب سے دعا کر دو کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جس پر زمین اگاتی ہے، بن بیان کے لیے، یعنی سبزیاں اور ککڑیاں اور گیہوں اور دال اور پیاز،